السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بن عفان القرشی رضی اللہ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت. حدیث نمبر رہے گی ہماری آج کی 3695. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلفائے راشدین کی سیرت پڑھنے کا موقع عنایت کیا. اللہ کرے کہ ان کی سیرت کے وہ پہلو ہم اپنانے والے بنے جو ہماری استطاعت میں ہے, اور اللہ کرے کہ ان کی سیرت کو پڑھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور عمل میں تبدیلی آئے, آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور صحابہ کا ساتھ بھی نصیب کرے, یعنی ہم نیک لوگوں کی رفاقت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. الحقنا بالصالحین, جیسے کہ ہم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں پڑھ آئے ہیں, اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا اور آئندہ بھی سیکھتے رہیں گے, کیونکہ سیرت تو جتنی دفعہ پڑھی جائے اتنی دفعہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے. آج ہم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں پڑھیں گے, اور جیسے کہ احادیث تو تقریباً وہی ہیں جو پیچھے گزر چکی ہے, لہٰذا ہم چنیندہ احادیث لیں گے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں, یا جہاں ان کا نام آیا ہے. پہلے ہم تھوڑا سا ان کے نام اور نسب کے بارے میں, یا ان کی کنیت, یا ان کو جو القابات ملے تھے, تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں جو یہاں حدیث میں فی الحال نہیں ہے, یعنی ڈیٹیل نہیں ہے, حدیث میں مختصر ہے. ان کا جو نام تھا وہ عثمان بن عفان, اور ان کا جو نسب آگے چل کر ملتا ہے, یعنی عفان کے بیٹے تھے. تو عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصے بن کلاب, یعنی عبد مناف پر جا کر رسول اکرم سے ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے. اور ان کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ بن ربیعہ تھا, اور جو عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی تھی ام حکیم بیدہ, یہ عبد المطلب بنت عبد المطلب تھی, عبد المطلب کی بیٹی تھی, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی حقیقی بہن تھی, اور یہ رسول اکرم کی پھوپھی. اور اس طرح سے عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد کے بیٹے تھے, یعنی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کے ماموزاد تھے, یعنی ادھر کی, یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی ادھر سے بھی رشتہ داری ہوتی تھی. کنیت جو تھی, دو کنیت آپ کے بارے میں مشہور ہے. ابو عبداللہ بھی بتائی جاتی ہے, جو کہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے, جو 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے. یا پھر جو خاص آپ کی کنیت بتائی جاتی ہے, اسلام سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ابو عمر پکارا جاتا تھا, این میم رے واو ہے یہ, تو واو سائلنٹ ہے, ابو عمر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے شادی ہونے کے بعد, یعنی رقیہ جو کہ بنت رسول تھی رضی اللہ عنہا, ان کے بطن سے عبداللہ پیدا ہوئے تھے, تو ان کا نام چونکہ عبداللہ تھا, تو ان کی وجہ سے ان کی کنیت ابو عبداللہ مشہور تھی. لقب آپ سب جانتے ہیں کیا تھا, لقب عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جی, وہ تو بعد میں ان کو دیا گیا تھا, لیکن اس سے پہلے ذوالنورین. جی, ذوالنورین, دو نور والے. علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آسمانوں پر بھی وہ ذوالنورین تھے, یعنی دو بیٹیاں, جو کہ کسی رسول کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں, یہ کے بعد دیگرے, جو صرف عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا. تو بہت سارے لوگوں کی گواہی تھی کہ اس لیے ان کے علاوہ, یعنی تاریخ میں کسی ایسے شخص کا ذکر نہیں ملتا جس نے نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہو, اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا تھا. اور کچھ اور لوگوں نے بھی پوچھا تھا کہ ذوالنورین کیوں کہا جاتا تھا ان کو, تو جواب دیا گیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عثمان کے علاوہ کوئی شخص ایسے ہوں جس نے نبی کی دو بیٹیوں سے شادی کی ہو, اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا تھا. آپ کی جو خاص عادات تھی کہ آپ رات کی نماز میں قرآن کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے, اور قرآن اور رات کا قیام دونوں نور ہیں, اس بنا پر بھی ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے. بہرحال لیکن یہ بات تو خیر بہت ہی مشہور ہے اور کئی علماء نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بعض اوقات ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ایک دن اور رات میں قرآن کمپلیٹ کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تین دن سے کم میں ختم نہ کیا کرو، مکمل نہ کیا کرو، تب انہوں نے پھر تین دن میں کیا تھا، ورنہ وہ اس سے بھی زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے. اور ان کی جو ولادت تھی، کہا جاتا ہے کہ عام الفیل کے 6 سال کے بعد مکہ میں پیدا ہوئے، اور کچھ لوگ کہتے کہ طائف میں آپ کی ولادت ہوئی، لیکن مکہ کی زیادہ صحیح ہے. اور جو ان کا حلیہ مبارک بتایا جاتا ہے، قد درمیانہ تھا، چھوٹے قد کے تھے، نہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، جلد ملائم تھی، داڑھی جو تھی وہ بہت گھنی تھی، ہر جگہ یہی ذکر ملتا ہے. اور اسے ریڈ کلر یعنی رنگ لگایا کرتے تھے، یعنی سر کے بال کلر کرتے تھے، سوری داڑھی کو بھی کلر کرتے تھے، بال گھنے تھے اور چوڑے کندھوں والے تھے. امام زہری رحمہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ درمیانے قد کے آدمی تھے، نہایت خوبصورت نورانی چہرہ، چمکتے دانت، گھنگریالے لمبے بال، سفید رنگ، باریک تلوار جیسی ناک اور کشادہ ٹانگیں، لمبے خوبصورت بازو جنہیں ڈھانپ کر رکھتے تھے. اگرچہ سر کے اگلے حصے کے بال قدرے گرے ہوئے تھے، لیکن کندھوں کو چھوتے ہوئے لمبے اور خوبصورت دکھائی دیتے تھے. اور زیادہ تر روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا رنگ سفید تھا. خاندان یعنی ان کی خود کی ذاتی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد شادیاں کی، 8 نکاح کا ذکر ملتا ہے ان کا، ایک ساتھ نہیں، انتقال کے بعد. سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ پیدا ہوئے. جب ان کا انتقال ہوا تو ام کلثوم بنت رسول اللہ، جو کہ بعد میں ان کے نکاح میں آئیں، جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو پھر فاختہ بنت غزوان، یہ عتبہ بن غزوان کی بہن تھی، اور ان سے عبداللہ اصغر پیدا ہوئے. ان کا نام بھی عبداللہ رکھا گیا لیکن اصغر. پھر ام عمر بنت جندب، ان سے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی مریم پیدا ہوئی. پھر فاطمہ بنت ولید، یہ جو ام عمر بنت جندب تھی، انہی سے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے اس میں ابان تھے، جو کہ بہت ہی مشہور تابعی کہلائے. کہا جاتا ہے کہ ان کے جیسے انہیں جو فقہائے سبا کہلاتے تھے مدینہ کے، اس میں سب سے مشہور نام ابان کا تھا رضی اللہ عنہ کا. اور یہی پہلے تابعی تھے جنہوں نے سیرت کو کمپائل کیا، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر فاطمہ بنت ولید بن عبد الشمس تھی، جو کہ خاندان بنو مخزوم سے تھی، ان سے 3 بچے پیدا ہوئے. پھر ام البنین بنت اعینہ بنت حفص فزاریہ تھی. پھر رملہ بنت شیبہ بن ربیہ تھی، اور نائلہ تھی، جن کو معلوم ہوگا آپ کو کہ جس وقت وہ شہید کر دیے گئے تو ان کی بیوی نائلہ ہی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. تو ایسے ان کے 5 بیویوں سے 9 بیٹے پیدا ہوئے، اور جن میں کچھ لوگ بہت مشہور ہیں، مشہور تابعی کہلائے. اور بیٹیاں، 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں. بہرحال تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کچھ ذاتی زندگی کے بارے میں تھا. اور ان کا خاص طور سے جو ہم ان کی جو سیرت پڑھتے ہیں، جب تو جو خاص باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں کہ ان کو غنی کا لقب ملا تھا، یعنی وہ اللہ تعالی کی راہ میں بہت زیادہ دینے والے تھے. 2 ہجرتوں کا شرف ان کو حاصل ہوا، ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات تھی. پھر رسول اکرم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ پہلا جوڑا ہے جس نے ہجرت کی ہے، یعنی انبیاء میں جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ آئی تھیں ہجرت کر کے، تو کہا کہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے، اور اللہ کے رسول نے انہی کو اس قافلے کا سردار بنایا تھا. ایون کہا جاتا ہے کہ ایام جاہلیت میں عثمان رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ مشہور تھے کہ جو عورتیں تھیں اپنے بچوں کو لوریاں دے کر جب سلاتی تھیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ کی شرم و حیا کے بارے میں ان کے ترانے پڑھتی تھیں اور ان کو سناتی تھیں. یعنی ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے نہ کبھی گانا گایا نہ اس کی خواہش کی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے تو دائیں ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو نہیں چھوا. جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں کبھی شراب کے قریب نہیں گئے، نہ کبھی بدکاری کے مرتکب ہوئے. اور ان کو کچھ علوم میں بھی وہ ماہر تھے، علم انساب میں ماہر تھے. تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی، بہت عبور رکھتے تھے. امثال یعنی جو پہلے زمانے کی جو مثالیں، کہاوتیں، یہ ساری چیزیں تھیں، اس کا بھی بہت ان کو علم تھا. پہلے سے ہی شام اور حبشہ کی طرف بہت کثرت سے سفر کرتے تھے، یعنی کیونکہ بزنس مین تھے، اس وجہ سے غیر عرب قوموں کے کلچر سے بھی واقف تھے، یعنی زیادہ واقف تھے. بلکہ مکہ میں ان کی پہلے سے ان کی اور ان کے خاندان کی اتنی زیادہ عزت تھی کہ آپ کو معلوم ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، کہ معلوم تھا کہ ان سے زیادہ عزت والا شخص اور کوئی نہیں ہے. اور تجارت میں بہت ترقی کی انہوں نے، اسی لیے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور کفار مکہ کے نزدیک ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، ایون قریش میں بھی ان کی بہت عزت کی جاتی تھی، اور عورتیں ان کی مثالیں پیش کیا کرتی تھیں، یعنی ان کی قدر و منزلت اتنی زیادہ تھی، ان کی عزت بہت زیادہ تھی، لوگ ان سے مرعوب رہا کرتے تھے اور ان کی عظیم خوبیوں کا ذکر کرتے تھے لوگ. بلکہ زمانے جاہلیت میں اشعار ملتے ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ کے تعریف میں بیان کیے گئے ہیں. تو عرب کی عورتیں بچوں کو لوری دیتے ہوئے کہہ رہی تھی یا کہتی تھی کہ احبک والرحمن حب قریشی لعثمان، رحمان کی قسم میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں. سوچیے ذرا آپ، ماشاءاللہ اتنے وہ ہر دل عزیز تھے اسلام سے پہلے بھی مکہ میں، یعنی ان کی شرافت کی اور شرمحیا کی وجہ سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یعنی 30 ایئرس کے اوپر بھی ہو چکے تھے تب بھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی، یعنی اتنے وہ حیادار تھے. جو ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہمیں ملتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کے ذریعے سے انہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ ابو بکر صدیق کے دوست تھے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 34 یا 32 تھی، اور جیسے ہی ابو بکر صدیق نے ان کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے فوراً لبیک کہا، اور سابقون الاولون کی صف میں شمار ہوئے. ابو اسحاق جو کہ سیرت نگار ہیں ان کا بیان ہے کہ ابو بکر صدیق علی اور زید بن حارثہ کے بعد ایمان لانے والے سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ ہی تھے، یعنی وہ جو چار مشہور لوگ ہیں ان کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے عثمان رضی اللہ عنہ تھے. یعنی اسلام قبول کرنے میں مردوں میں چوتھا نمبر تھا عثمان رضی اللہ عنہ کا. اور جب وہ شام سے واپس آئے کسی تجارت سے، تو تب ابو بکر صدیق نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے فوراً اس کو قبول کر لیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو پھر تو جو بھی مکہ کے لوگ تھے ان کے دل میں اس کی اتنی تصدیق، سوری، ان کو اتنا زیادہ یقین تھا کہ اس کے علاوہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. حالانکہ اس کے بعد پھر ان پر بہت ظلم و ستم کیا گیا، ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دے دیا کرتے تھے تاکہ ان کا سانس رک جائے، یا اور بھی ان کی والدہ گھر والوں نے خود ان پر ظلم و ستم کیے. لیکن انہوں نے پھر اس کو جب ایک بار اس کو سینے سے لگا لیا تو ایمان جب دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں بلکہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، سبحان اللہ. پھر جس وقت ہجرت کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے، ہجرت حبشہ سے پہلے، چونکہ کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، تو مسلمان ہونے کے بعد آپ کی رسول اکرم کے ساتھ اخوت ایمانی اور بڑھ گئی اور بہت مضبوط ہو گئی. اور پھر رقیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، اور اس کی تفصیل ہمیں یوں ملتی ہے کہ رسول اکرم کی جو دونوں بیٹیاں تھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ رتیبہ سے پہلے ہوئی تھی، لیکن اسلام کی وجہ سے ابو لہب نے کیا کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ طلاق دے دیا جائے، تو دونوں نے طلاق دے دی. جب عثمان رضی اللہ عنہ نے جب طلاق کی خبر سنی تو فوراً رسول اکرم کی خدمت میں پیغام بھیجا، رقیہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، اور آپ نے یہ رشتہ منظور کر لیا اور رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا. خود ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رخصت کیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ خوبصورت شخص کے مالک تھے اور رقیہ بھی حسن سیرت اور حسن صورت دونوں میں بے مثل تھی. جو کہا جاتا ہے کہ رخصتی کے وقت ان کو اس طرح سے مبارکباد پیش کی گئی، اسامہ جو تھے، آپ کو معلوم ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے تھے جو گھر میں بچوں کی طرح رہتے تھے، زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور رسول اکرم ان کے لیے کیا تھے، وہ حب رسول کہا جاتا تھا ان کو. تو چونکہ اسامہ رضی اللہ عنہ گھر میں ہی تھے، بچے جیسے لڑکے تھے، ینگ سے چھوٹے سے، تو وہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا ایک دن مدینہ میں کہ وہ دونوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ، میں نے ان سے خوبصورت جوڑا اور کوئی نہ دیکھا، سبحان اللہ. اور کہا جاتا ہے کہ جس وقت ان کا نکاح ہوا تو لوگوں نے ان کو یہ اشعار کہہ کر رخصت کیا یا خراج تحسین پیش کیا کہ انسانی آنکھ نے جو خوبصورت ترین جوڑا دیکھا ہے وہ سیدہ رقیہ اور ان کے شوہر عثمان کا جوڑا ہے. اور عبد الرحمن بن عثمان قرشی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم اپنی بیٹی رقیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو اس وقت وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا سر دھو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا پیاری بیٹی ابو عبداللہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو کیونکہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں یہی میرے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، سبحان اللہ. پھر ان کو ہجرت حبشہ کا الحمدللہ موقع ملا، اور یہ پہلا جوڑا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے تھے کیونکہ وہاں مکہ میں سے خبر ملی تھی کہ بہت سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو لہٰذا وہ آ گئے، لیکن پھر مکہ آنے کے بعد دوبارہ نہیں گئے، پھر ہجرت مدینہ ہی انہوں نے کی. بہرحال تو 5 نبوی میں یہ قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا تھا، اور تب پھر ان کو بہترین جوڑا قرار دیا گیا. اب آئیے ہم حدیث دیکھتے ہیں. حدیث شروع کرنے سے پہلے ہم ایک کسی کا ہوم ورک پہلے سن لیتے ہیں. اب آئیے حدیث کی طرف آتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے, جو یہاں پر ہم حدیث پڑھیں گے کتاب میں سے ڈائریکٹ. حضرت ابو عمر عثمان بن عفان القرشی اموی رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جو شخص بئر رومہ, جو ایک کنویں کا نام ہے, کو خرید کر سب کے لیے عام کر دے اس کے لیے جنت ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے خرید کر عام کر دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جو شخص جیش اسرا یعنی غزوہ تبوک کے لشکر کو سامان سے لیس کرے اس کے لیے جنت ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا تھا. سبحان اللہ, کہا جاتا ہے, یہ بات کچھ عرصہ پہلے مجھے پتا چلی تھی کہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ ایسا ہے جو بئر رومہ کے نام سے ہے, یعنی جو عثمان رضی اللہ عنہ نے جس کو قائم کیا تھا, یعنی پانی کے لیے, کہ مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا. کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا, تو عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ بئر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا, یہ مختص کر دیا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کنواں تھا اور مسلمانوں کو پانی کی بہت مشکل ہوتی تھی, اور یہودی پانی نہیں دیتے تھے, یہودی کا کنواں تھا وہ پانی نہیں دیتا تھا. یا پھر کہا جاتا ہے کہ اتنا مشکل سے پانی ملتا تھا کہ اگر ایک چلو اس کو غلہ دیا جاتا تو وہ ایک چلو یا ایک ڈول پانی دیتا تھا, اتنا مہنگا پانی تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا جاتا ہے کہ کچھ 40,000 درہم کا تھا وہ, یہ 40,000 دینار کا, جو کہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے. تو انہوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے, بغیر کچھ ہچکچائے, وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ. تو آج بھی ایک اکاؤنٹ ایسا ہے جو کہ یعنی پانی کے لیے, کہا جاتا ہے مکہ میں یعنی پانی کے انتظام کے لیے وہ اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے, جو انہی کے نام سے, عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے, اور جس کو بھی اگر پانی کے لیے کچھ وقف کرنا ہو تو اس میں دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کیسا کام کر گئے وہ لوگ صحابہ, کہ ابھی تک یعنی کتنے سال گزر چکے ہیں, 1450 سال گزر چکے ہیں, لیکن ماشاءاللہ وہ صدقہ جاریہ کے طور پر ایک تو ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ان کے کام کو فالو بھی کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا تھا صدقات کے بارے میں نا, کہ سب سے بہترین صدقہ کون سے اپنے والدین کی طرف سے, تو اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ سب سے بہترین صدقہ تم پانی کا انتظام کر دو. لوگ آئے تھے اور پوچھا تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, میری ماں وفات پا چکی ہے تو میں کیا کروں. تب رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ پانی کا انتظام کر دو. تو سب سے بہترین صدقہ اپنے والدین کی طرف سے پانی کا صدقہ ہے. تو بہرحال وہ بئر رومہ انہوں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا تھا کہ جو چاہے اس میں سے حاصل کرے. اور دوسری بات, غزوہ تبوک میں انہوں نے اتنا مال لے کر آئے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے انہیں وہ چیز نقصان نہ دے گی. اور سب سے بڑھ کر رسول اکرم نے جو جملے ان کے لیے کہے تھے جو کسی اور کے لیے نہیں کہے گئے, علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو اس آسمان والے بھی ذوالنورین کہتے ہیں, سوا ان کے کسی کے پاس پیغمبر کی دو بیٹیاں جمع نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے تھے. فرمایا, اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کو بھی میں تجھ سے بیاہ دیتا, رضی اللہ عنہ. اور امام بخاری نے خود کتاب المغازی میں یہ بیان کیا ہے وصل کے ساتھ, کہ غزوہ تبوک کے لیے 1,000 اشرفیاں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دی تھی, اور آپ اس کو کہا جاتا ہے اس ڈھیر پر آپ ہاتھ پھیرتے ہی اس کو آپ نے اوپر اچھالا, اور اس کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ متغیر یعنی سرخ ہو گیا تھا خوشی سے, اور آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہ دے گی یا نقصان نہیں کرے گی. سبحان اللہ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 950 اونٹ دیے تھے اور گھوڑے دیے تھے. سبحان اللہ, یعنی ایسے صحابہ تھے کہ جو کچھ سوچتے نہیں تھے بلکہ اللہ کے نام میں دیتے چلے جاتے تھے. اب حدیث دیکھ لیجئے, یہ حدیث وہی ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, جو ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھی. یہ ہم خاص وہاں سے دیکھیں گے جہاں سے عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہم کو ملتا ہے. اور یہ حدیث کے راوی سلیمان بن حرب ہے, اور آگے پھر وہ سلسلہ چل نکلا ہے. آپ کو معلوم ہو کہ ابو موسیٰ اشعری اس باغ میں رکھوالی کر رہے تھے جب رسول اکرم وہاں تشریف لائے تھے, اور آپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے تھے, یعنی پیر اندر ڈال کر آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک ایک صحابی آتے گئے اور آپ نے ان کو خوشخبری سنائی. جب عثمان رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا, اجازت چاہی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. آپ دیکھیں یہاں پر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ واقعات ہونے تھے وہ ایسے ہی ہونے تھے. لوگ بہت سارے اندازے لگاتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ صحیح طریقے سے خلافت نہیں سنبھالی. یہ بہت بڑا الزام ہے, اصل میں ہم زبان کھولنے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں, خود رسول اکرم نے ان کے بارے میں خبر دی تھی, تو پھر ہم کیوں اس طرح سے کہیں. تو رسول اکرم تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر انہیں بھی اجازت دے دی، اور دنیا میں ایک اور یہ کہا ساتھ میں کہ دنیا میں یعنی ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد ان کو جنت کی بشارت بھی سنا دو، یعنی وہ ایک آزمائش سے گزریں گے اس کے بعد بشارت ہے. اور بعض احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے معاملات پیش آئے تھے. جیسے کچھ لوگ بہت زیادہ قیاس آ رہی ہیں کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتوے لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیک آدمی نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ ابو بکر رسول اکرم سے چمٹے ہوئے ہیں، ابو بکر کے ساتھ عمر چمٹے ہوئے اور عمر کے ساتھ عثمان چمٹے ہوئے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے جب ہم رسول اکرم کے پاس سے اٹھے تو ہم نے کہا نیک آدمی سے مراد خود رسول اکرم ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، یہ یکے بعد دیگرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے نگران ہوں گے. صحیح بخاری. پھر ابو ہریرہ ہی کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان قریب ایک فتنہ آنے والا ہے. یہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے یہ، اور اس کی اسناد صحیح ہے. تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایک فتنہ آنے والا ہے اور اس وقت بہت زیادہ اختلاف برپا ہوگا، یہ اختلاف اور فتنہ نمودار ہوگا. راوی کہتے کہ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا ارشاد ہے، یعنی ہم اس وقت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا علیکم بالامین و اصحابہ، تم امین اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا. اور اس ارشاد مبارک سے مراد آپ کے عثمان رضی اللہ عنہ تھے دراصل. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فتنہ آنے والا تھا، اور یہ حدیث اس بات پر صداقت یہ دلالت ہے کہ یہ ایک معجزہ ہی تھا جو آپ نے پہلے سے فتنے کے بارے میں بتا دیا تھا، یعنی جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت میں برپا ہونے والے فتنے تھے وہ رسول اکرم نے بتا دیے تھے، اور یہ یعنی اللہ کی طرف سے یہ ہونا واقع تھا، اور جو بات اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے برحق ہونے کی دلیل ہے دراصل، کیونکہ آپ نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے کا حکم دیا تھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فتنے اور اختلاف کے وقت امیر المومنین حق پر ہوں گے اور آپ کے خلاف شورش برپا کرنے والے جھوٹے اور خواہشات کے پجاری ہوں گے. اس حدیث میں یہ گواہی بھی موجود ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ حق پر ڈٹے رہیں گے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا اے عثمان، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایک خلط سے نوازے، اگر لوگ اسے اتارنے کا مطالبہ کریں تو ان کی وجہ سے ہرگز نہ اتارنا. یعنی قمیض کا ذکر آتا ہے حدیث کے الفاظ میں، اور یہ حدیث دراصل فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل، اور اسناد صحیح ہے اس کی، امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل کی ہے، صحیح اسناد ہے. تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں یا عثمان انہ اللہ یقمسک قمیصا فان ارادوک الی خلعہ فلا تخلعہ لہم، کہ اے عثمان، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے یا خلعت سے نوازے، اگر لوگ اسے اتارنے کا مطالبہ کریں تو ان کی وجہ سے ہرگز نہ اتارنا. اور آپ دیکھیں کہ ایسے ہی ہوا کہ آپ کو فورس کیا جاتا رہا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ آپ خلافت ہمارے حوالے کر دیں، آپ خلافت سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ انتقال کے وقت وہ 90 کی ایج سے اوپر ہو چکے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 90 برس ہو چکی تھی تقریباً. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ ہٹ جائیں وہاں سے، سوری 90 میں نے غلط کہا ہے، شاید 83 سے اوپر ہو چکی تھی، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، دیکھ کر بتاتی ہوں انشاءاللہ. تو ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، تو لوگوں نے ان سے تقاضا کیا کہ آپ ہٹ جائیں اور ہمارے حوالے کر دیں خلافت، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسا بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے رسول اکرم نے پہلے ہی بتایا تھا. اور اس میں بھی، اس حدیث میں بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے برحق ہونے کا اشارہ ہے، اور آپ نے خلافت کو بطور استعارہ قمیص سے تعبیر کیا تھا رسول اکرم نے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو خلافت سے نوازے گا، اور اگر لوگ اس سے آپ کو دستبردار ہونے کا مطالبہ کریں تو آپ ان کی بات ہرگز نہ ماننا، کیونکہ آپ حق پر ہوں گے اور وہ باطل پر ہوں گے. اور ایک اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ابو سہلہ کہتے ہیں کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے محاصرے کے دوران مجھ سے کس نے کہا تھا کہ رسول اکرم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا چنانچہ میں اسی عہد پر قائم رہوں گا، اور عہد سے مراد یہ تھا کہ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ خلافت سے دستبردار نہ ہونا، حالانکہ لوگ آپ سے وہ چھیننا چاہیں گے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم کی وفات کا وقت قریب تھا تو رسول اکرم نے کہا کہ میرے ایک ساتھی کو بلاؤ، یہ فرمایا کاش میرے پاس میرا ساتھی ہوتا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ابو بکر کو بلاؤں، آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا عمر کو، آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا آپ کی چچا ذات کو، آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا عثمان کو، آپ نے فرمایا ہاں. عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا قومی، تم اٹھ جاؤ. یعنی راوی کہتے کہ پھر آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے سرگوشی کر دی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے ہٹا دیا اور عثمان رضی اللہ عنہ سے سرگوشی کی. اس پر عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے محاصرے والے دن عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ان خارجیوں سے قتال نہیں کریں گے، یعنی جنگ نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں اس پر کاربند ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس تمام احادیث اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اور جو لوگ ان کے بارے میں باتیں بناتے ہیں وہ زیادہ کی باتیں ہیں، اور ہمیں اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے، اور ہمیں خود سے کچھ اپنی طرف سے کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ آزمائش ایسے ہی ہونی تھی۔ اور اصل میں یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے اس حدیث میں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جو خلافت ملنے والی تھی اللہ کی طرف سے اس میں آزمائش تھی، اور وہ جو قمیض اللہ تعالی نے آپ کو پہنائی تھی، یعنی وہ خلافت کی قمیض تھی، لوگ اس کو نکلوانا چاہیں گے لیکن آپ نے اسے نہیں نکالنا۔ اگلی حدیث دیکھیے، حدیث 3696، ہم سے احمد بن شبیب بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے کہ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھ کو عروہ نے خبر دی، انہیں عبیداللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث نے ان سے کہا کہ تم حضرت عثمان سے ان کے بھائی ولید کے مقدمے میں، جسے عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفے کا گورنر بنایا تھا، یہ جو ولید تھا دراصل آپ کا دودھ شریک بھائی تھا، ٹھیک ہے، کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ اور یہ جو ولید تھا اصل میں یہ عقبہ بن ابی معید، آپ لوگ جانتے ہوں گے عقبہ بن ابی معید کون تھا، شخص جس کو بدر کی لڑائی کے بعد کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، جس کی لاش کو، عقبہ بن ابی معید، جی، اونٹ کی اوجڑی جس نے ڈالی تھی رسول اکرم کے اوپر کعبۃ اللہ کے سامنے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ دشمن اسلام تھا، خیر اس کے دشمن اسلام ہونے سے اولاد پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگر اولاد نیک ہو تو باپ کا نافرمان ہونا کوئی نقصان نہیں دے سکتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو بیٹا تھا، یعنی جو ولید تھا، اس نے جب کوفہ کی گورنری سنبھالی تو اس نے بہت ہاتھ پیر نکالنے شروع کر دیے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہماری طرف سے، اور کہا جاتا ہے کہ شراب بھی پینے لگے، اور پتہ نہیں کیا کچھ برائیاں تھیں۔ تو بہرحال لوگوں نے شکایت کی، تو لوگوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے کیوں گفتگو نہیں کرتے، لوگ اس سے بہت ناراض ہیں۔ چنانچہ میں حضرت عثمان کے پاس گیا رضی اللہ عنہ، اور جب وہ نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کی کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے، اور وہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک خیر خواہی۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھلے آدمی، تم سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ امام بخاری نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ معمر نے یہ یوں روایت کیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں واپس ان لوگوں کے پاس آ گیا، اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قاصد مجھ کو بلانے کے لیے آیا، میں جب اس کے ساتھ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ تمہاری خیر خواہی کیا تھی؟ میں نے عرض کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی، آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا تھا، آپ نے دو ہجرتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور آپ کے طریقے اور سنت کو دیکھا، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ولید کی بہت شکایت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے اس پر پوچھا، تم نے رسول اللہ سے کچھ سنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، لیکن رسول اللہ کی احادیث ایک کمالی لڑکی تک کو اس کے تمام پردوں کے باوجود پہنچ چکی ہیں، تو مجھے کیوں نہ معلوم ہوتی؟ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اما بعد، بے شک اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اور میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر بھیجے گئے تھے، میں اس پر پوری طور سے ایمان لایا، اور جیسے کہ تم نے کہا، دو ہجرتیں بھی کی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہا ہوں، اور آپ سے بیعت بھی کی ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے کبھی آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کی، اور نہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا، تو کیا جب کہ مجھے ان کا جانشین بنا دیا گیا ہے تو مجھے وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو انہیں تھے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر ان باتوں کے لیے کیا جواز رہ جاتا ہے جو تم لوگوں کی طرف سے مجھے پہنچتی رہتی ہیں، لیکن تم نے جو ولید کے حالات کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی سزا جو واجبی ہے اس کو دیں گے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ولید کو حد لگائیں، چنانچہ انہوں نے ولید کو 80 کوڑے حد لگائے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ ولید عثمان رضی اللہ عنہ کا رضائی بھائی تھا، اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو کہ عشر مبشرہ میں تھے، عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفے کا ان کو حاکم مقرر کیا تھا، ان میں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں کچھ تکرار ہو گئی تھی آپس میں، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے وہاں سے پھر سعد بن ابی وقاص کو ہٹا دیا اور ولید کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا، اور سعد رضی اللہ عنہ کو وہاں سے معزول کر دیا۔ لیکن ابو الولید نے کہا جاتا ہے کہ بڑی بے اعتدالیاں شروع کر دی اور بہت ساری کچھ ایسے کام کیے جس کی وجہ سے لوگ اس سے نالا رہنے لگے، اور لوگ چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ سے اس لیے بھی ناراض ہو گئے تھے کہ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو معزول کر دیا تھا، حالانکہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے نہیں کیا تھا، یہ تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود اور ان کے جو آپس کی تکرار ہوئی تھی اس کی وجہ سے کیا تھا، اور اس میں بھی کوئی ہو سکتا ہے حکمت ہوگی. بہرحال تو اس کے بعد لوگوں نے شکایت کی تھی، اور پھر یہ لمبی حدیث ابھی جو ہم نے پڑھی اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے. اصل میں آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے حالت بڑھتے جاتے ہیں، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی، یہ تو خیر دین اسلام تو الحمدللہ فطری دین تھا اور اللہ تعالیٰ کو اس دین کو ایسے ہی پھیلانا تھا، لیکن جو بات شروع والوں میں رہتی ہے وہ بعد والوں میں نہیں رہتی. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرے صحابہ کا دور ہوگا، اس کے بعد تابعین تبع تابعین کا. لیکن ہر ایک کے ایمان کا لیول، جیسے اسلام دور دور تک پھیلتا چلا گیا، جب اسلام دور دور تک پھیلنے لگا تو لوگوں کی اس طرح سے تربیت نہیں ہو سکی جیسے کہ پہلے لوگوں کی ہوئی تھی. اور جب اسلام اتنا پھیلنے لگا اور بہت زیادہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے اور نئے نئے فتوحات ہونے لگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اثرات، وہ بات نہیں رہ سکتی تھی، اور فتنے پھیل سکتے، یعنی فتنوں کا پھیلنا ہی تھا، کیونکہ یہ قدرتی امر ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو نئے نئے قسم کی باتیں جنم لیتی ہیں، پھر دین جو اوریجنل دین رہتا ہے اس میں بہت ساری ملاوٹیں بھی آ جاتی ہیں، یعنی لوگ اس میں بہت ساری چیزیں ملاوٹ کر دیتے ہیں. تب عثمان رضی اللہ عنہ کے آتے آتے، یعنی اب تقریباً خلافت کو سمجھے 25 سال کا عرصہ ہو چکا ہوگا یا 22 سال کا عرصہ ہو چکا ہوگا، تب ظاہر سی بات ہے اتنے سالوں میں لوگوں کے اندر وہ تربیت باقی نہیں رہتی جو رسول اکرم کے زمانے میں تھی یا عمر اور ابوبکر صدیق کے زمانے میں رہی. اور چونکہ دور دراز کے علاقوں میں تو جہاں پر جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کی ویسی تربیت بھی نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ اتنے صحابہ تو تھے نہیں کہ وہ ہر جگہ جا کر تربیت کرتے تھے. تو اب ان کا جو پرانے رسم و رواج تھے یا پرانا دین تھا وہ بھی اندر داخل ہو رہا تھا، یعنی وہ بھی ساتھ لے کر وہ لوگ داخل ہو رہے تھے، اس لیے برائیاں بھی اپنے ساتھ آتی جا رہی تھی اسلام کے اندر، یعنی لوگ جب اسلام قبول کر رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے فتنے تو پھیلیں گے ہی. تو بہرحال پھر بھی آپ دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو خود حد لگوائی، اور یعنی جو اس وقت شراب نوشی کی جو سزا تھی 80 کوڑے کی وہ سزا دلوائی، اور پھر یہ معاملہ رفع دفع کیا. لیکن یہ بات عثمان رضی اللہ عنہ کے حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ تم لوگ میرے بارے میں یہ باتیں کیوں کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ آس پاس یہ باتیں ہونے لگی تھی، یعنی لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے یا کرنے لگے تھے، تو یہ بات انہوں نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات اتنا عرصہ ہو چکا تھا. اگلی حدیث دیکھیے، ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، اور ان سے سعید نے، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے تو پہاڑ کانپنے لگا. آپ نے اس پر فرمایا احد ٹھہر جا، میرا خیال ہے کہ آپ نے اسے اپنے پاؤں سے مارا بھی تھا، کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں. سبحان اللہ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ وہ شہادت پائیں گے، یعنی اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی، یعنی ان کی قدرتی طبعی موت نہیں ہوگی بلکہ ان کو ایک جو بھی باغی گروہ ہے وہ شہید کرے گا. اور اگلی حدیث میں آتا ہے 3698 میں کہ مجھ سے محمد بن حاتم بن بزے نے بیان کیا، ہم سے شاہزان نے، اور کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ نے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہم کوئی بحث نہیں کرتے تھے اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جو لوگ اصل میں لوگ جو باتیں بنانے لگے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں، اس پر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب رسول اکرم کے زمانے میں ایسا تھا کہ جو صحابہ کو فضیلت حاصل تھی رسول اکرم کی وفات کے بعد، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد ہم تمام صحابہ کو برابر سمجھتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ علی رضی اللہ عنہ تو آپ کے خاندان ہی کے تھے، یعنی اہل بیت میں سے تھے، وہ بھی آپ کے داماد تھے، اور وہ بھی خلافت راشدہ یعنی 4 خلیفہ میں شامل تھے الحمدللہ. تو بہرحال جو احادیث ہیں ان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی خلافت برحق تھی، اور یہ بڑی روشن دلیلیں ہیں احادیث میں. جو بھی آپ کی خلافت کا منکر ہے اور آپ کو جنتی اور شہید نہیں سمجھتا، یا آپ کی بے ادبی کرتا ہے، یہ بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج اور ایمان سے خالی ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر اس عمر کو، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو، ان کے جو مقام و مرتبہ جیسا ہم کسی اور صحابہ کو پھر شمار نہیں کرتے تھے، یہ وہ فضیلت نہیں دیتے تھے. تو کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ جو تینوں بزرگ تھے ان کو ایک اسپیشل مقام دیا تھا، اور ان کی خلافت اللہ کی طرف سے دراصل تھی، یا ان کے خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی تھی کہ وہی خلیفہ بنیں گے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے یہی تینوں اشخاص تھے بالترتیب، یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ. لیکن دوسرے صحابہ کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے بھی رسول اکرم نے الگ الگ جنت کی بشارت دی تھی. اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع تھا، یعنی تمام اس وقت جو صحابہ کرام تھے سب نے ان کی خلافت کو مانا. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عثمان رضی اللہ عنہ زبردستی خلیفہ بن بیٹھے تھے یا کسی اور کا حق آپ نے مار لیا تھا. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا اور میرا گھٹنا آپ کے گھٹنے کو چھو رہا تھا، تو عمر نے مجھ سے پوچھا آپ کے خیال میں میرے بعد آپ کی قوم کسے اپنا امیر بنائے گی؟ میں نے کہا ان کا رجحان عثمان کی طرف معلوم ہوتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس بات کو، یعنی جو لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی اس میں سب نے اس پر اتفاق کیا تھا، یعنی بہت سارے لوگ تو اس سے دستبردار ہو گئے تھے، اور لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو ہی انہوں نے چنا. جو مجلس شورا انہوں نے منعقد کی تھی یا جن لوگوں کو مجلس کا ممبر بنایا تھا، ابو الحسن اشعری کہتے ہیں سیدنا عمر کے بعد عثمان کی خلافت برحق ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو مجلس تھی مقرر کردہ شورا کی مجلس، انہوں نے ان کا انتخاب کیا تھا، اور شورا کی مجلس نے اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کو افضلیت، یعنی افضل قرار دیا، اور ان کی خلافت پر سب نے اتفاق کر لیا. تو بہرحال یہاں یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ زبردستی خلیفہ بن بیٹھے نعوذ باللہ، یا انہوں نے کسی کا حق مارا، یہ سب غلط باتیں ہیں. اور ایک اور جو بات ہمیں ملتی ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی، کوئی بھی بیعت سے پیچھے نہیں رہا. جب تمام لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے بیعت کر لی تو وہ خلیفہ بن گئے، اور عبد الرحمن بن عوف بیعت کر لیتے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دوسرے باقی صحابہ سب بیعت نہ کرتے تو کیا آپ خلیفہ بن سکتے تھے؟ تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے سب نے بیعت کی، تبھی تو وہ خلیفہ بنے. اور تین دن تک کہا جاتا ہے کہ مشورے چلتے رہے اور لوگوں کی رائے لی گئی، ایون فوج کے کمانڈرز کی بھی رائے لی گئی، اور سب نے عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننے کے لیے چوز کیا الحمدللہ. تو یہ کوئی زبردستی کا فیصلہ نہیں تھا، اور یہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تائید اور نصرت تھی جس کی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. آگے والی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 3699. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے کہا کہ ہم سے عثمان بن موہب نے بیان کیا کہ مصر والوں میں سے ایک نامعلوم آدمی آیا اور حج بیت اللہ کیا، پھر کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ قریشی ہیں. اس نے پوچھا کہ ان میں بزرگ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ ابن عمر ہیں. اس نے پوچھا اے ابن عمر، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان نے احد کی لڑائی سے راہ فرار اختیار کی تھی؟ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ جواب دیا کہ ہاں ایسا ہوا تھا. اور آج بھی ایک سیکٹ جو ہے ان باتوں کو اسی طرح کہتے ہیں. آپ دیکھیں عراق میں کس طرح سے مشہور کر دیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ ان عثمان رضی اللہ عنہ کے شبیہ کو کس قدر بگاڑا گیا، اور ایک سیکٹ ابھی بھی اسی کو فالو کرتا ہے، یہی سوچ کو. اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے؟ جواب دیا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے. یہ سن کر اس کی زبان سے نکلا اللہ اکبر. تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قریب آ جاؤ، اب میں تمہیں ان واقعات کی تفصیل سمجھاؤں گا. احد کی لڑائی سے فرار کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے. اور یہ فرار نہیں تھا اصل میں، کچھ اور چیز تھی جس کی تفصیل بعد میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور اس وقت وہ بیمار تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں مریضے کے پاس ٹھہرنے کا اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا، اور اسی کے مطابق مال غنیمت سے حصہ بھی ملے گا. اور بیت رضوان میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر وادی مکہ میں کوئی شخص مسلمانوں میں سے عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ عزت والا اور با اثر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ان کی جگہ وہاں بھیجتے. یہی وجہ ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں، یعنی قریش سے باتیں کرنے کے لیے مکہ بھیج دیا تھا. اور جب بیت رضوان ہو رہی تھی تو عثمان رضی اللہ عنہ مکہ جا چکے تھے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا تھا کہ یہ بیت عثمان کی طرف سے ہے. اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کرنے والے شخص سے فرمایا کہ جا، ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا. اور اس کو اور مزید صحابہ کہتے ہیں کہ انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے تو پہاڑ کانپنے لگا. آپ نے اس پر فرمایا احد ٹھہر جا، میرا خیال ہے کہ آپ نے اسے اپنے پاؤں سے مارا بھی تھا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہی تو ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اصل میں یہی جو کانسیپٹ ہے نا کہ لوگوں نے اتنی عجیب عجیب باتیں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں پھیلا دی کہ نعوذ باللہ وہ جنگ سے بھاگتے تھے، وہ بہادر نہیں تھے، یہ بھی مشہور کر دی کہ وہ فقیہ نہیں تھے۔ کون کہتا ہے کہ وہ فقیہ نہیں تھے؟ ان کی اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے فتاوا اور اتنے سارے فیصلے موجود ہیں الحمدللہ، کئی احادیث ان کو یاد تھی ماشاءاللہ۔ اور آپ خود سوچئے کہ جن کو خلیفہ بنایا گیا اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنایا گیا، کہ نعوذ باللہ وہ کوئی ایسے ویسے لوگ ہوں، ایسے ویسے صحابی ہوں گے؟ یعنی جلیل القدر صحابی تھے، تبھی ان کو خلیفہ چنا گیا۔ خلیفہ کسی ایسی عام شخص کو نہیں چنا جاتا، اور اس وقت تو تقوی کی بنیاد پر اور ان کی بردباری اور دینداری اور دانائی کی بنیاد پر بھی چنا جاتا تھا۔ یعنی آج کے جیسا دور نہیں تھا کہ بس جمہوریت آنکھیں بند کر کے پٹی باندھ کے کسی ایک کو دے دو اور اسی کے پیچھے چلتے رہو، نہیں، تقوی دیکھا جاتا تھا پہلی بات تو یہ بات آج بھی ایسے ہی مشہور ہے۔ اگر آپ لوگوں کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ خود مسلمانوں کی کئی کتابوں میں، جو سنی مسلم ہیں ان کی کتابوں میں بھی کئی دفعہ ایسے لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ عنہ نے جنگ سے فرار اختیار کیا تھا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جبکہ بدر میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسی وقت پھر رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، جب یہ لوگ بدر سے واپس پہنچ رہے تھے اور وہ ان کی قبر کی مٹی برابر کر کے واپس آ رہے تھے۔ اور صلح حدیبیہ میں بیت رضوان کے وقت اس لیے وہ موجود نہیں تھے کیونکہ خود رسول اکرم نے ان کو سفیر بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ سب سے زیادہ باعزت ہیں ان کے نزدیک اور ان کے ساتھ وہ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ وہ کچھ کر نہ سکے ان کے ساتھ، بھلے انہوں نے ان کو روک لیا تھا وہاں پر مکہ میں، لیکن ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، ان کے اوپر کوئی ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھایا۔ اور رسول اکرم نے خود اپنے ہاتھ کو رکھ کر کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود بیعت کی تھی، تو یہ ان کی یعنی دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کو کس قدر عزیز جانتے تھے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کا قصہ اور آپ کی خلافت پر صحابہ کا اتفاق کرنا، یہ حضرت میمون والی جو حدیث ہے لمبی، جو پچھلی دفعہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ چکے تھے، سیم وہی حدیث ہے کہ آپ کو کس طرح سے مسجد میں آپ کے اوپر وار کیا گیا، جو ابو لولو تھا اس نے وار کیا تھا۔ اب جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میرے مرنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک بار اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہنا، ان کو میرا سلام کہنا اور عرض کہنا کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تو تب وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے کہ ہر پہلو پر نظر عمر رضی اللہ عنہ کی، اور ہر بات کا ان کے پاس ماشاء اللہ موجود تھا کہ اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ کر لینا۔ تو اس حدیث کا آخری والا پارٹ آپ دیکھیے، آخری سے مطلب تھوڑا پہلے کا۔ اس کے بعد ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا آئیں، ان کے ساتھ کچھ دوسری خواتین بھی تھیں، جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہم اٹھ گئے۔ آپ عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آئیں اور وہاں تھوڑی دیر تک آنسو بہاتی رہیں، پھر جب مردوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو وہ مکان کے اندرونی حصے میں چلی گئیں اور ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی۔ پھر لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین خلافت کے لیے کوئی وصیت کر دیجئے۔ فرمایا کہ خلافت کا میں ان حضرات سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں پاتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک جن سے راضی اور خوش تھے۔ پھر آپ نے علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کا نام لیا اور یہ بھی فرمایا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی صرف مشورے کی حد تک شریک رکھنا، لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، انہیں کیسے ڈرنے والے تھے، جیسے آپ نے ابن عمر کی تسکین کے لیے یہ فرمایا ہو۔ پھر اگر خلافت سعد کو مل جائے تو وہ اس کے اہل ہیں، اور اگر وہ نہ ہو سکے تو جو شخص بھی خلیفہ ہو وہ اپنے زمانے خلافت میں ان کا تعاون حاصل کرتا رہے، کیونکہ میں نے ان کو کوفہ کی گورنری سے نااہلی یا کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حقوق پہچانے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے، اور میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، جو دارالحجرت اور دارالایمان یعنی مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سے مقیم ہیں۔ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے، اور میں ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے کہ یہ لوگ اسلام کی مدد جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہیں، اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس فاضل ہو یعنی ایکسٹرا ہو، اور ان کی خوشی سے لیا جائے۔ اور میں ہونے والے خلیفہ کو بدنیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں، اور یہ کہ ان سے ان کا بچا کھچا مال وصول کیا جائے اور انہیں انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کی نگہداشت کی یعنی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں سے کیا ہے، وصیت کرتا ہوں کہ ان سے کیے گئے عہد کو پورا کیا جائے، ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بار نہ ڈالا جائے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم وہاں سے ان کو لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف آئے۔ عبداللہ بن عمر نے سلام کیا اور عرض کیا کہ عمر بن خطاب نے اجازت چاہیے۔ ام المومنین نے کہا انہیں یہیں دفن کیا جائے، چنانچہ وہ وہیں دفن ہوئے۔ پھر جب لوگ دفن سے فارغ ہو چکے تو وہ جماعت جن کے نام عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے بتائے تھے جمع ہوئی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تمہیں اپنا معاملہ اپنے ہی میں سے 3 آدمیوں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اس پر زبیر نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ علی کے سپرد کیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی آپس کی ان کی دوستی تھی۔ طلحہ نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ عثمان کے سپرد کیا، اور سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے اپنا معاملہ عبد الرحمن بن عوف کے سپرد کیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دونوں حضرات میں سے جو بھی خلافت سے اپنی برات ظاہر کرے ہم اسی کو خلافت دیں گے، اور اللہ اس کا نگران و نگہبان ہوگا، اور اسلام کے حقوق کی ذمہ داری اس پر لازم ہوگی۔ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اس کے خیال میں کون افضل ہے۔ اس پر یہ دونوں حضرات خاموش ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا آپ حضرات اس انتخاب کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں؟ اللہ کی قسم کہ میں آپ حضرات میں سے اسی کو منتخب کروں گا جو سب میں افضل ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے ان دونوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور ابتدا میں اسلام لانے کا شرف بھی جیسا کہ آپ کو خود ہی معلوم ہے، بس اللہ آپ کا نگران ہے کہ اگر میں آپ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ عدل و انصاف سے کام لیں گے، اور اگر عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دوں تو کیا آپ ان کے احکام کو سنیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے صاحب کو تنہائی ملے گئے اور ان سے بھی یہی کہا، اور جب ان سے وعدہ لے لیا تو فرمایا اے عثمان اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کی، اور علی رضی اللہ عنہ بھی ان سے بیعت کی۔ پھر اہل مدینہ آئے اور سب نے بیعت کی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ علی اور عثمان رضی اللہ عنہ یہ دونوں ہی خاموش تھے، جبکہ وہ تینوں لوگوں نے اپنا معاملہ دوسروں کے سپرد کر دیا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن زبیر بن عوام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم خلافت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، ہم کو خلافت نہیں چاہیے۔ تو پھر عبدالرحمن بن عوف نے یہ کیا کہ ایسا کریں کہ ایک ایک اپنا معاملہ دوسرے کے سپرد کر دے۔ تو طلحہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا، اور زبیر نے علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا رضی اللہ عنہم نے۔ اور اس طرح سے پھر عبدالرحمن بن عوف نے علی رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں لے کر گئے اور ان سے سوال کیا، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں لے کر گئے اور ان سے سوال کیا، اور پھر آ کر پھر جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا الحمدللہ۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہوا اور سب اس پر راضی اور خوش تھے، اور خود علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ بتائیے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو چنا، اور یہ جو ان کے اوپر آزمائشیں آئیں یا مشکلات آئیں ان کے دور خلافت میں، یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی گئی چیزیں تھیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے، استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله۔ ہم صحابہ پر زبان اٹھانے والے بھلا کون ہوتے ہیں؟ ہماری مجال ہی کیا ہے یا ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ اور جو درجات ان کے تھے ان کے درجات کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا اور کوئی پا ہی نہیں سکتا، ہم تو بہت دور کی بات ہیں۔ یعنی ہم تو اپنے ایمان کو نہ ہی اپنا ایمان ویسا پاتے ہیں، نہ ہمارے اعمال ویسے ہیں، نہ ہم اس وقت موجود تھے۔ اور یہ سب جو آنی تھی مشکلات، یہ جو خلافت کے وقت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے وقت جو کچھ فتنے سر اٹھاتے رہے، تو نعوذ باللہ ہم یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی نعوذ باللہ کچھ ان کے فیصلوں میں کچھ کمی بیشی تھی۔ نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ایسے آنے تھے۔ اور کب تک اس طرح سے، یعنی ہر دور ایک جیسا تو نہیں رہتا نا، ہر دور کے لوگ الگ الگ رہتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور کے لوگ جو تھے وہ فتنہ پرور تھے، وہ بعد میں ایمان لانے والے لوگ تھے۔ آپ دیکھیں ابوبکر صدیق جن پر خلافت کرتے رہے تو وہ بہت اچھے لوگ تھے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ الحمدللہ فتنوں کا خاتمہ ہوا، اور جن لوگوں نے فتنوں نے سر اٹھایا ان کو کچل دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، اور جلد ہی وہ سارے فتنے ختم کر دیے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے وقت جو لوگ موجود تھے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے خلافت کے لوگوں سے زیادہ بہتر تھے، اسی بنا پر فتنے زیادہ سر نہ اٹھا سکے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو لوگ تھے وہ فتنہ پرور تھے، اور اسی لیے فتنوں کو دبایا نہیں جا سکا۔ اور پھر جو علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو لوگ تھے وہ اور زیادہ فتنہ پرور تھے، اس لیے آپ دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ کا پورا 4 سالہ دور خلافت صرف جنگیں کرتے ہوئے گزرا۔ تو اب دیکھیں ہر آنے والا دور کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ پرور، یا فتنوں کو پسند کرنے والا، یا فتنوں میں انوالو ہونے والے لوگ، یہ شر پھیلانے والے لوگ زیادہ تھے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے جو دور خلافت میں آخر میں بہت زیادہ سازشیں ہوئی لوگوں کو، یعنی وہ وقت پہلا وقت تھا جبکہ صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لا کر کھڑا کیا گیا، یا ایک دوسرے کے خلاف اکسایا گیا۔ یعنی لوگوں کے ذہن ایسے بنائے گئے کہ فرسٹ ٹائم کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوا کہ صحابہ میں یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پھیلائی گئی کہ یہ صحابہ زیادہ اچھے تھے، وہ صحابہ نعوذ باللہ اچھے نہیں تھے، یہ صحابہ ایسے ہیں، وہ صحابہ ویسے تھے، یا انہوں نے ان کا حق غصب کیا ہے، یا انہوں نے ان کا حق مارا ہے، یا اس کے ذمہ دار تو وہ تھے، وہ اس کے ذمہ دار نہیں تھے، اہل نہیں تھے. بہرحال یہ ساری چیزیں پھیلائی گئی. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایسے فتنہ پرور لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے دراصل جو مجوسی وغیرہ، یہ جو دوسرے نان مسلم لوگ تھے جنہوں نے صرف نام کے لیے اسلام قبول کیا تھا، جن کو زندیق کہا جاتا ہے. اور زندگ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اوپر سے تو اسلام لے آتے ہیں لیکن اندر سے وہ اپنے پرانے دین کے پیروکار ہوتے ہیں. اب دیکھیں منافق اور زندگ میں فرق ہے. منافق کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے پرانے دین کا پیروکار نہیں ہوتا، یہ پرانے دین کی ترویج اور اشاعت میں نہیں لگا رہتا، وہ اپنا پرانے دین بھی چھوڑ دیتا ہے لیکن وہ اسلام بھی نہیں لاتا ہے. لیکن جو زندگ ہوتے ہیں وہ پرانے دین کے پیروکار ہوتے ہیں اندر سے، اسی کی ترویج اور اشاعت کرتے ہیں. جو رسم و رواج پھیلے، اصل میں زندگوں کی وجہ سے پھیلے کہ وہ اپنے پرانے دین کے رسم و رواج پر باقی تھے. جیسے آج ہمارے یہاں پر گود بھرائی کی رسم ہے، جب شادی بیاہ ہوتی ہے، رشتہ ہوتا ہے، بیٹا اولاد، جب پریگنینسی ہوتی ہے تو گود میں پھل ڈالے جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، یا ہری چوڑیاں پہنائی جاتی ہیں، یا پھر کیا کہیں گے، پانچ سہاگنوں سے سر میں تیل لگوایا جاتا ہے، یا پتہ نہیں ایکس وائی زیڈ کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے. تو یہ کہاں سے؟ ہندوؤں کا طریقہ ہے. اسلام تو قبول کر لیا لیکن ابھی بھی پرانے رسم و رواج پر باقی ہیں، پرانے دین کے وہ چھوڑیں گے نہیں. الحمدللہ خیر زندگی تو نہیں آج کے دور میں، اللہ کا شکر احسان ہے، نہیں سب نہیں ہے، کچھ ہم نہیں جانتے کہ کون لوگوں نے اسلام کس بنا پر قبول کیا، اپنے پرانے دین کی اشاعت کے لیے کیا یا اسلام کے لیے کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ معاملہ فیصلہ کرے گا. لیکن آپ دیکھیں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمارے اندر وہ رسم و رواج، وہ توہم پرستی ابھی بھی باقی ہے پرانے دین کی. تو ہم کو اپنے اندر سے اس کو نکال پھینکنا پڑے گا. منگل سوتر ڈالنا اور یہ سمجھنا کہ چوڑیوں کی وجہ سے ہمارا بیٹا زندہ رہے گا، اگر بہو نے چوڑیاں نہیں پہنی اور منگل سوتر نہیں پہنا تو یہ بیٹے کو مارنا چاہتی ہے، کتنی بری سوچ ہے نہیں کہ کسی کی زندگی اور موت کا انحصار کسی کے چوڑیاں پہننے اور نہ پہننے پر ہے. تو یہ سب خود ساختہ سوچے ہیں اصل میں. تو بہرحال یہ زندگی تھے دراصل اس زمانے میں جو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت زیادہ جنہوں نے شورشیں برپا کی. اور عبداللہ بن سبا نامی جو شخص تھا، جو یہودی تھا، اس کی ماں یہودی تھی کہا جاتا ہے اور باپ شاید عرب، یعنی عرب نہیں سوری، وہیں آس پاس کے علاقے کا تھا، اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس لیے کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلایا، اور اس نے بہت زیادہ شورشیں برپا کی چھاونیوں میں فوج کے درمیان. اور کہا جاتا ہے کہ پہلا وہی شخص تھا جس نے عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک دوسرے کو لوگوں کو بہکانا شروع کیا. اور یہ بات کہی کہ عثمان حقدار نہیں تھے، نعوذ باللہ، علی زیادہ حقدار تھے خلافت کے. تو بہرحال یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بارے میں تھا، ان کے جو تقویٰ کے بارے میں اور ان کی جو نیکیاں تھیں، انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اس کا صرف اگلے کلاس میں تھوڑی دیر دیکھ لیں گے. اب تھوڑا سا میں صرف ایک کسی پرسن کو میں لے لیتی ہوں تاکہ ہم اپنا عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہوم ورک تھا وہ ختم کر سکیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.